اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے دو تین چار سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو غرضیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں، بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرینِ ثواب ہے۔ اس آیت پر بھی عورتیں بہت ناراض ہوتی ہیں کہ مردوں کو چار تک شادی کرنے کا کیوں حکم دیا گیا۔ یاد رکھیے، یہ حکم نہیں، یہ صرف اجازت ہے۔ اگر یہ حکم ہوتا اور ایسے ہی حکم ہوتا جیسے نماز کی پابندی کا حکم تھا تو دنیا میں عورتوں کی تعداد چار گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی، لیکن عام طور پر ایسا ریشو نہیں ہے۔ یہ تو دراصل ایک رخصت ہے جو مخصوص حالات کے تحت ہے اور کڑی شرائط کے ساتھ ہے، نہایت سنگین شرائط ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے پر، اس لیے کہ بسا اوقات معاشرے میں ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ جب کچھ عورتوں کو پروٹیکشن کی ضرورت ہو تو بجائے اس کے کہ ان کو کسی ہوم میں رکھا جائے یا کسی شیلٹر میں رکھا جائے اور وہاں سے خرابیاں پھیلیں، اس سے بہتر ہے کہ ان کو گھروں کی پناہ دی جائے۔ اور اس کے لیے بھی کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ واقعی وہ انصاف کے تقاضے پورے کر سکتا ہے اور دونوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے، اسی کے لیے یہ رخصت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی اس شخص کو جس کی دو بیویاں ہوں اور پھر وہ عدل نہ کرے، تو فرمایا قیامت کے دن وہ آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا۔ وہ معاشرے جن میں تعدد ازواج پر تو پابندی ہے لیکن شادی کے بغیر بے پناہ عورتوں کے ساتھ تعلقات کی اجازت ہے، اس کے نتائج آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایسی وہ تمام عورتیں کہ جن کو خاندان کی شوہر کی پروٹیکشن حاصل نہیں اور وہ سنگل پیرنٹ یعنی اکیلی ماں کے طور پر بچوں کو پالتی ہیں، ان کے لیے کس کس قدر پریشانیاں ہیں۔ ایک بچے کی تخلیق اور اس کی تربیت اور اس کی پرورش اور اس کو بڑا کرنے میں صرف ایک عورت کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے باپ کی شمولیت بھی ضروری ہے، باپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور عورت جب بچوں کی تخلیق اور بچوں کی پیدائش اور تربیت کے مرحلے میں ہو تو اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ بچوں کا حق بھی ادا کرے اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرے۔ اس لیے ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا کہ اگر وہ کسی عورت سے فائدہ اٹھائے تو اس کو مہر ادا کرے اور اس کے بچوں کا باپ بن کر رہے اور ان کی ذمہ داری قبول کرے۔ اس لیے اسلام نے یہ رخصت دی تاکہ شادی کے تعلق کے بغیر کسی عورت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ پھر فرمایا اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، کیونکہ شادی کے بعد عورت کا یہ حق نہ دینا اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اگر کوئی شوہر فوت ہو جائے اور اس نے مہر ادا نہ کیا ہو تو اس کے مال وراثت میں سے سب سے پہلے اس کی بیوی کا قرض یعنی مہر ادا کیا جائے گا، پھر باقی وراثت تقسیم ہوگی۔ اگر کوئی شخص مہر ادا کرنے کی نیت ہی نہ رکھتا ہو تو ایسے نکاح کو نکاح نہیں سفاہ کہا گیا، سفاہ زنا کو کہتے ہیں، یعنی اسلام کے نزدیک وہ نکاح پسندیدہ ہی نہیں جس میں کوئی مرد عورت کو مہر نہ دینا چاہے۔ پھر فرمایا البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، یعنی یہ عورت کا اختیار دیا گیا، یہ نہیں کہ جبرن اور زبردستی سے اسے معاف کروایا جائے۔ اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، یعنی مال ایک نعمت ہے، مال کی حفاظت لازم ہے، مال کو ضائع کرنا مال کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اس لیے مال کسی ایسے کو نہیں دینا چاہیے کہ جو اس کی حفاظت نہ کر سکتا ہو۔ تم اپنے مال ایسے لوگوں کے حوالے نہ کرو جو نہ سمجھ ہو، جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا یعنی مال کو نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو معروف طریقے سے کھائے، تو جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وراثت میں صرف مرد ہی حقدار نہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اور یہ بات اس لیے کہی گئی کہ دور جاہلیت میں عورتوں کو میراث میں کچھ حصہ نہ دیا جاتا تھا، اور دیکھا جائے تو آج ہمارا معاشرہ بھی بعض جگہوں پر اور بعض حالات میں دور جاہلیت ہی کا نمونہ پیش کرتا ہے کہ جس میں وراثت کا سارا مال صرف مرد ہڑپ کر جاتے ہیں اور عورت کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، یا جبرن ان سے دستخط کروا لیے جاتے ہیں، یا بسا اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو جہیز دے دیا گیا، حالانکہ اللہ نے جہیز دینے کا حکم نہیں دیا، وراثت دینے کا حکم دیا، وراثت میں حصے کا حکم دیا، اللہ کے حکم کو تو ہم نے پامال کر دیا اور ہندوانہ رسموں کو اپنے لیے زندگی کا طریقہ بنا لیا. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ مال وراثت ترکہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ اسے تقسیم کرنا چاہیے، کیونکہ پیچھے رشتہ داروں کے حقوق کا لحاظ رکھنے کو کہا گیا. خاندان میں، رشتہ داروں میں، برادری میں تعلقات اسی وقت اچھے ہو سکتے ہیں جب ایسے مواقع پر انسان اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرے. آپ دیکھیے کہ بہن بھائیوں کے درمیان عموماً کیوں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، عموماً بہن بھائیوں کے درمیان آپس میں بیڈ فیلنگس، کھچاؤ، نفرتیں، عداوتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ بعض ان میں سے ماں باپ کے چھوڑے ہوئے مال پہ قابض ہو جاتے ہیں اور بعض کو محروم کر دیا جاتا ہے، یا دوسرے کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر استعمال کیا جاتا ہے. تو اس لیے کیا فرمایا، مما قل منہ او کثر، قلیل ہو یا کثیر ہو اسے تقسیم کرو، ہر حقدار کو اس کا حق دو. اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، یعنی جن کا حق نہیں بنتا ان کو بھی کچھ دو. یہ قانونی حصہ تو نہیں ہوگا، اخلاقی طور پر ان کی دل جوئی کے لیے، کیونکہ ان کا براہ راست حصہ نہیں، تو بھی ان کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسو کسی بات کرو. یہ نہیں کہ یہ کہو کہ یہ دیکھو آج ہی آنا تھا ان کو جب یہ تقسیم ہو رہی ہے. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے. یعنی اگر کچھ رشتے داروں کے بچے یا اولاد یا ضرورت مند لوگ آ ہی گئے ایسے موقع پر کہ جن کو تمہیں دینا پڑ گیا، تو اس پر دل تھوڑا نہ کرو. سوچو اگر اس وقت تمہارے بچے تمہارے دنیا سے جانے کے بعد کھڑے ہوں تو تم ان کے لیے کیا چاہو؟ تو ایمان کیا ہے؟ مومن کون ہے؟ جو اپنے مومن بھائی کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. فرمایا خدا کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ایمان کے اس معیار پر ہم سب اپنے آپ کو پرکھیں، ہم کہاں ہیں. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستے کی بات کریں. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے قصے میں فرماتے ہیں کہ میں نے چند لوگوں کو دیکھا جن کے ہون اونٹ کی طرح سے، ایک فرشتہ ان کے لب کھول کر انگارے ان کے منہ میں ڈالتا اور وہ ان کے نیچے سے نکل جاتے، وہ چلاتے. میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیم کا مال ناحق کھا لیتے ہیں. کیونکہ چھوٹے بچے ان کو کیا پتا ان کے ماں باپ نے کیا چھوڑا، ان سے چھپا کے لے گئے بس. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے. یہاں پھر عورتیں ناراض ہو جائیں گی کہ ہم کو آدھا حصہ کیوں ملا. بات یہ ہے کہ کمانے کی ذمہ داری اللہ نے عورت پہ نہیں ڈالی، مرد پہ ڈالی. مثلاً باپ فوت ہوتا ہے، پیچھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ جاتا ہے، اگر مال کو آدھا آدھا کر دیا جائے تو آپ دیکھیے کہ اسلام کے طریقے کے مطابق لڑکے کو اپنی شادی کرنا ہے اور اس کو مہر دینا ہے، بیوی کے لیے مکان تیار کرنا ہے، ساز و سامان لانا ہے، کیونکہ اسلام میں تو جہیز نہیں ہے نا. پھر بیوی کے نام نفقے کا خیال رکھنا ہے. اس بیچارے کو تو جو کچھ ملا وہ سب اس عورت پہ خرچ ہو گیا. اب دوسری طرف اس لڑکی کی شادی ہوئی، یہ جب جاتی ہے شوہر کے گھر تو حق مہر لیتی ہے اور سب کچھ وہاں تیار پاتی ہے، اور جو ماں باپ کے گھر سے لے کر گئی وہ بھی صرف اس کا اپنا ہے، کسی پہ ایک پائی بھی خرچ نہ کرے تو کوئی پوچھ نہیں. تو ایسے میں عورت کو تو بلکہ زیادہ مل گیا، مرد کو جو ملا وہ آگے چلا گیا، عورت کو جو ملا وہ بھی اس کا اپنا اور آگے جا کر کچھ اور بھی لے لیا. اور اگر حقیقت دیکھی جائے تو ہم اپنے معاشرے میں ہم خواتین کا حال کیا، شوہر بےچارے تو صرف کماتے، ساری آمدنی تو عورتوں ہی کے ہاتھ میں ہوتی. گھروں کے جتنے معاملات ہیں، گھر بنانے سے لے کر گھر کے اندر فرنیچر لانے تک، پردے لانے تک، شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیے کیا زیور بنے گا، کیا کپڑا بنے گا، کیا کھانا پکے گا، کس کو کیا دیا جائے گا، کیا لیا جائے گا، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ عورتیں ہی تو کر رہی ہیں. اس کے باوجود بھی نا شکراتن، یہ اللہ کو پسند نہیں. ہمیں ہر وقت یہ نہیں سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے نے ہم کو کچھ نہیں دیا، ہمیں کوئی حق نہیں ملا، ہم سب کچھ لے کر بھی کیسے حق نہیں ملا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے، ایک فرینچ سکالر جس نے قرآن کا ٹرانسلیشن کیا، اس نے یہ کہا کہ اگر مجھے یہ نہ معلوم ہوتا کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب تھا کہ یہ کتاب کسی عورت کی تصنیف ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کو اتنا پروٹیکٹ کیا گیا ہے، اتنا کچھ دلوایا گیا ہے جتنا مردوں کو نہیں. اور آپ دیکھیں گے سورت کا نام النساء رکھ دیا گیا جبکہ کوئی سورت الرجال نہیں ہے. مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے، کچھ مواقع ایسے ہیں جب مرد اور عورت کا حصہ بالکل برابر ہے. اگر میت کی وارث دو سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے. اب والدین کے ہوتے ہوئے یعنی ماں اور باپ کی شکل میں دونوں کو برابر مل رہا ہے، یہاں آدھا نہیں ہے، کیونکہ بچوں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس لیے باپ کی وراثت میں بیٹے کو زیادہ ملا، لیکن ماں باپ کی ضرورت کم ہوتی ہے اس لیے اولاد کی وراثت میں ان کو اس صورت میں برابر کا ملا. اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی. یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو ادا کر دیا جائے. قرآن پاک کی عبارت سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جیسے وصیت پہلے ادا کی جائے گی اور قرض بعد میں دیا جائے گا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتا ہے کہ میت کے ترکے میں سے قرض پہلے ادا کیا جائے گا اور وصیت بعد میں پوری کی جائے گی، تو پھر قرآن میں اس کے برعکس کیوں آیا؟ اس لیے کہ جس کے حق میں وصیت ہوتی ہے بسا اوقات اس کو معلوم نہیں ہوتا، تو وارثوں کو یہ سمجھایا گیا کہ وصیت کے ادا کرنے میں تاخیر نہ کرنا. وارث کیوں تاخیر کریں؟ اس لیے کہ اس سے ان کے اپنے مفاد کی کچھ ضرورت پڑتی ہے. پھر فرمایا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون نفع کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے؟ یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. وراثت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خود حصے مقرر کیے، پورا حساب کتاب خود کر کے رکھ دیا. اسی لیے یہ حکم فرض کے درجے میں آتے ہیں، اور یہ علم علم الفرائض کہلاتا ہے، اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا اور مال کو تقسیم کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، اور یہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ہے. اگر اس سے پسو پیش کی گئی تو بہت سی خرابیاں جنم لیں گی، اور اس تقسیم پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں دو صفات بیان کی گئی کہ علیمن حکیمہ، وہ زیادہ جانتا ہے، وہ زیادہ حکمت رکھتا ہے، اس کو زیادہ اچھی طرح معلوم ہے کہ انسانوں کے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا، بعد اس کے کہ جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے. اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. یہاں بھی آپ دیکھیے عورت اور مرد کا حصہ برابر ہے. اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکہ کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رسانہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا ہے اور نرم خو ہے. یہ قرض کی ادائیگی کی بار بار تلقین کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ قرض یعنی کسی سے مال ادھارا لینا فرض ہے کہ اس کو لوٹایا جائے. کسی کی مرضی کے بغیر کسی کا مال استعمال کرنا اسلام میں ناپسندیدہ ہے. اور اگر کوئی شخص قرض لے لیتا ہے اور پھر دینا نہیں چاہتا، یا دینے میں غفلت برتتا ہے، تساہل برتتا ہے، اور اس حال میں اس کی موت آ جاتی ہے، تو اس کے لیے اس کا یہ عمل سخت پریشانی کا سبب ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے تھے جس پر کوئی قرض ہو. آپ فرماتے تھے، یا تو تم میں سے کوئی اس کا قرض اتار دے، یا تم پھر خود اس کی نماز جنازہ پڑھ لو. نماز جنازہ آپ کی دعا تھی، یعنی گویا وہ لوگ آپ کی دعا سے محروم ہیں. یہ کیسے ہو سکتا کہ قیامت کے دن پھر آپ انہی لوگوں کی سفارش بھی کریں جو دوسروں کا مال کھا کر آئے ہوں، اور حیثیت کے باوجود دوسروں کو ستانے کے لیے ان کا مال واپس نہ کریں؟ اس لیے چھوٹی سی بھی چیز اگر کسی سے لی ہو اور مالک کی مرضی ہو کہ اسے واپس کی جائے، تو واپس کی جانی چاہیے، اس پر غصب نہیں کر لینا چاہیے. فرمایا تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یاد رکھیے یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی ہے، جو ایسا کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا. کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ کون سا قرآن کا حکم ہے، یہ حدیث ہی تو ہے، نہیں مانے گے تو کیا قیامت آ جائے گی، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لو، اور اگر چار آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے. اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. یعنی توبہ کس کے لیے؟ جو غلطی کے بعد فوراً پلٹ آئیں. اب دیکھیے کہ مثلاً اگر آپ کسی سڑک پر جا رہے ہیں اور آپ راستہ بھول گئے، اور جو ہی آپ کو احساس ہو کہ آپ راستہ بھول گئے اور غلط رستے پہ جا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ واپس پلٹ آئیں گے اور صحیح رستہ اختیار کریں گے تاکہ آپ منزل تک پہنچ سکیں. آپ یہ نہیں کہیں گے اچھا آپ بھول ہی گئے تو بھول گئے، اب چلتے جاتے ہیں اسی پر، کون پیچھے جائے اور کون پھر سے نیا سفر شروع کرے. بس ٹھیک ہے، اسی میں آسانی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ آسانی انسان کو کہاں پہنچائے گی، جو منزل ہی گم کر بیٹھے، جو اپنے گھر ہی نہ پہنچے واپس، پھر اس کے لیے کتنی مشقتیں ہوں گی. تو اس لیے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سوچ کے کہ پھسلا ہوں تو اب لیٹ ہی جاؤں، نہیں، سنبھل جائے، اسی میں اس کی بھلائی ہے، اور فوراً پلٹے، فوراً اٹھ جائے. ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتے ہیں. اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کی، اس وقت توبہ نہیں قبول ہوتی. اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کر لیتا ہے جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہو. جب موت کے فرشتے نظر آ جائے اور انسان کو بھیانک انجام سامنے نظر آئے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ فرعون نے بھی مرتے وقت کہا تھا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، لیکن اس کا یہ ایمان قبول نہ ہوا. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو. عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کو وہاں سے نکلنے نہ دیتے، نہ دوسری شادی کرنے دیتے، نہ اس گھر سے نکلنے دیتے، نہ اس کو وراثت میں حصہ دیتے، اور وہ ساری زندگی ایک غلام کی طرح بسر کرتی. یا پھر یہ کہ وارثوں میں سے جس کا دل چاہتا اس سے نکاح کر لیتا. اس ظلم کو اسلام نے ختم کیا. فرمایا تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو، یعنی بے وجہ سے الزام لگا کر. ہاں اگر وہ کسی صریح بدچلنی کی مرتکب ہو تو ضرور تمہیں تنگ کرنے کا حق ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ ہے وہ تعلیم جو اسلام نے مردوں کے دی عورتوں کا حق ادا کرنے کے لیے. کیا؟ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی بسر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ عمدہ سلوک کی تلقین کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے. پھر اسی طرح بیوی سے خوش گمان رہنے کا حکم دیا گیا، اگر بیوی ناپسند بھی ہو تو حکم دیا گیا کہ اس کے ساتھ اچھی طرح گزارا کرو، فَإِنْكَرِهْتُمُوهُنَّا اگر تم ان کو پسند نہیں کرتے فَأَسَانْ تَكْرَهُ شَيْئًا ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو پسند نہ ہو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اور اللہ اس میں خیر کثیر رکھ دے پھر اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم اے ایمان والے تمہاری بیویاں اور اولادیں تمہاری دشمن ہو سکتے ہیں فاحذرہم ان سے محتاط رہو وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا تین لفظ معافی کے لیے تینوں اکٹھے کر دیے گئے کہ اگر تم معاف کر دو درگزر کرو بخش دو تو اللہ بھی غفور رحیم ہے بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا فرمایا کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں اور سب سے اچھے اخلاق ان کے جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہوں یعنی کسی انسان کے اچھے اخلاق کو کہاں پرکھا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے فراخ دلی سے بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے اور اسی طرح صرف دنیاوی ضروریات ہی نہیں گھر والوں کی بیوی بچوں کی دینی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنا بھی شوہر پر فرض ہے یہ بھی اسی عاشروہن بالمعروف میں آتا ہے بے وجہ عورت کو ستانا اس سے ظلم کرنا یہ اسلام میں سب ناپسندیدہ ہے آپ نے فرمایا کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے بغض نہ رکھے اگر اسے اس کی کوئی عادت ناپسند ہوگی تو ضرور کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے کیا اصول ہے کہ دوسرے کی ان عادتوں پر غور و فکر کرنے کی بجائے جو تکلیف دیں ان چیزوں پر نظر رکھی جائے جو خوبصورت ہوں جس سے زندگی میں مسرت کے لمحات آئیں اس لیے کہ یہ کائنات دھوپ اور چھاؤں کا مجموعہ ہے یہاں روشنی اور اندھیرا دونوں ہیں یہاں غم اور خوشی دکھ اور سکھ ساتھ ساتھ ہیں انما العسر یسرا عسر کے ساتھ یسر ہوتا ہے تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے لہذا کسی بھی تنگی پر انسان کو تنگ دل ہو کر دوسروں کو اپنے سے کاٹ نہیں پھینکنا چاہیے پھر فرمایا اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیر مال ہی کیوں نہ دیا ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا یعنی اگر ایک عورت کو طلاق دے رہے ہو اور دوسری شادی کر رہے ہو تو یہ نہیں کہ پہلی عورت کو دیا ہوا لے کے چھین کے دوسری کو دے ڈالو یہ ظلم ہوگا نہیں پہلی سے کچھ نہیں لے سکتے کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے اور آخر تم اس سے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح ہرگز نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا اور یہ ایکسپریشن قرآن پاک میں بارہا دیکھیں گے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا یعنی ماضی کو مت کرے دو گزری ہوئی غلطیوں پر بحث مت کرو اس لیے کہ پچھلی باتوں کو بار بار چھیڑنا کریدنا ان پہ غور کرنا اور ان کو بنیاد بنا کر مسائل اور احکام دریافت کرنا اس سے بسا اوقات بہت کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں خوشگوار زندگی کا راز یہ ہے کہ پچھلی گزری ہوئی تلخیوں کو بھلا دیا جائے پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے پچھلی باتوں کو دفن کر دیا جائے وہ لوگ کبھی بھی اچھی زندگی اور پرسکون زندگی نہیں بسر کر سکتے جو ہمیشہ ماضی کی غلطیوں میں الجھے رہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرے اور ایک دوسرے کو پچھلی غلطیوں پر تانے نہ دیا کریں در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے یعنی اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا یعنی سوتیلی ماں سے نکاح ناپسندیدہ ہے برا چلن ہے تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں بیٹیاں بہنیں پھپھیاں خالائیں بھتیجیاں بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہو اور تمہاری دودھ شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہے ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زن و شو ہو چکا ہو ورنہ اگر صرف نکاح ہوا ہو اور یہ تعلق قائم نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی معاوضہ نہیں اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری صلح سے ہوں یعنی سگے بیٹے یعنی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا اور یہ بھی تم پر حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو الا ما قد سلف پھر وہی بات کہ مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا اس کو مت کرے دو ان اللہ کان غفور الرحیم یقین جانو اللہ غفور الرحیم ہے لا علمی جہالت غفلت میں ہونے والی غلطیوں کو معاف کر دے گا پکڑ اس پر ہے جو جان بوجھ کر اور اصرار سے انسان کرتا ہی چلا جائے وآخر دعوانا الحمدللہ